حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ہفتہ بسیج کی مناسبت پر ملک کے عوامی رضاکار بسیج سے خطاب 25 نومبر 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز.
برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید. میں آپ پر اور ان سبھی لوگوں پر جو یہ تقریر سن رہے ہیں درود بھیجتا ہوں. بسیج کے بارے میں چند جملے عرض کروں گا. ملک میں بسیج مستضعفین جو تشکیل دی گئی وہ بے نظیر ہے. کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ ادارہ اس شکل میں موجود نہیں تھا. یہ منفرد ادارہ شمار ہوتا تھا. میں اس کی مختلف پہلوؤں سے وضاحت پیش کروں گا. کسی کی تقلید میں یہ ادارہ قائم نہیں کیا گیا، یہ کسی کی نقل نہیں ہے، یہ ہماری اپنی تاریخ اور قومی ثقافت کی دین ہے. یہ ہماری پہلی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ چونکہ کسی کی نقل اور تقلید میں تشکیل نہیں پایا تھا، اس لیے باقی رہنے والا ہے. یہ ادارہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی جڑیں خود اپنی ہیں، اس لیے محکم اور باقی رہنے والا ہے. یہ خود اس قوم کا ادارہ ہے. یہ بسیج کی تاریخ اور ملی تشخص ہے. یہ ایرانی ادارہ ہے، یہ ایک ثقافتی مرکز ہے. بسیج فوجی ادارہ ہونے کے ساتھ ہی ثقافتی اور سماجی مرکز ہے. آج بسیج سے سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ اس کا فوجی پہلو ہے، جبکہ اس کا فوجی پہلو اپنی تمام تر اہمیتوں کے باوجود اس کے ثقافتی اور سماجی پہلوؤں سے زیادہ نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ قائم کیا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ کب قائم کیا، اور وہ بھی ایک انتہائی خطرے کی حالت میں. یہ ہمارے امام خمینی کی خصوصیت تھی. آپ میں سے اکثر نے امام خمینی کا دور نہیں دیکھا ہے. ہمارے عظیم امام خمینی کی ایک خصوصیت یہی تھی، آپ خطرات میں سے مواقع نکال لیا کرتے تھے. اس مسئلے میں بھی یہی تھا. 4 نومبر 1979 کو امریکی جاسوسی اڈے پر یونیورسٹی طلبہ کا قبضہ ہوا. اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیا. دھمکیاں دی گئیں اور پابندیاں لگائی گئیں. ان دھمکیوں کے دوران امریکی جاسوسی اڈے پر قبضے کے تقریباً 23 دن بعد 26 نومبر 1979 کو بسیج کی تشکیل کا فرمان صادر ہوا. ایسے وقت میں کہ ملک میں تازہ انقلاب آیا تھا، اپنے دفاع کا اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس طرح کی بڑی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. ایسے حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کی سماجی، ثقافتی اور فوجی زمین پر شجرہ طیبہ کا ایک پودا لگایا. وہ شجرہ طیبہ بسیج کا ادارہ تھا. آپ نے خطرات سے موقع پیدا کیا. ہم نے عرض کیا کہ فوجی پہلو بسیج کے جملہ پہلوؤں میں سے ایک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ بسیج کا پہلے درجے میں ایک مکتب ہے، ایک فکر ہے، ایک تفکر ہے. درواقع یہ ایک فکری اور ثقافتی ادارہ ہے. اب بسیج فوجی کام بھی کرتا ہے، سماجی کام بھی کرتا ہے، علمی کارنامے بھی انجام دیتا ہے، لیکن اس کا سرچشمہ منطق اور فکر ہے جس نے اس کی بنیاد تشکیل دی ہے. اگر ہم اس منطق اور بنیاد کو جس پر بسیج استوار ہے دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو یہ دو الفاظ قوت ایمان اور جذبہ خود اعتمادی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو خدا پر یقین اور اپنے آپ پر یقین کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ بسیج کے دو ستون ہیں۔ بسیج کی بنیاد اللہ پر ایمان اور اپنے آپ پر یقین پر رکھی گئی ہے۔ آج، کل اور مستقبل میں یہ شجرہ طیبہ جتنا بھی ثمر بخش ہو تو وہ انہی دو چیزوں کی دین ہے، خدا پر یقین اور خود اعتمادی۔ بسیج کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا سرچشمہ یہی دو بنیادیں ہیں۔ بسیج میں شجاعت کا پہلو ہے، ایجاد اور کام شروع کرنے کی ہمت ہے، امور کی انجام دہی میں صورت عمل ہے، اس کا نقطۂ نگاہ اور ویژن بہت وسیع ہے، اسے دشمن کی شناخت ہے، مختلف نقل و حرکت اور اقدامات کے حوالے سے حساس اور ہوشیار ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اور بسیج کی ساری خصوصیات انہی دو خصوصیات کی دین ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں، فکر کریں، تحلیل و تجزیہ کریں، جائزہ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ جب ہم خدا پر یقین کی بات کرتے ہیں تو اس یقین کا نتیجہ خدا کے سامنے تسلیم و رضا ہے، خدا پر توکل ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے، اول یہ کہ ہم خدا کے سامنے پوری طرح تسلیم ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا توکل اس کی نصرت پر ہے، ہمیں اس کی مدد کی امید ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ جیسے اس کا یہ وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ خدا پر یقین کی بات ہے۔ خود اعتمادی کے بارے میں یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے آپ پر یقین اور خود اعتمادی کے نتیجے میں صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے۔ اکثر ہم خود اپنی صلاحیتوں سے غافل ہوتے ہیں، فکری، باطنی اور روحانی صلاحیتیں تو دور کی بات ہیں، ہمیں حتیٰ اپنی جسمانی صلاحیتوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ خود اعتمادی ہمیں اپنی صلاحیتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد ہمیں ان صلاحیتوں کا قدر شناس بناتی ہے، اور اس بات کا سبب بنتی ہے کہ ہم ان صلاحیتوں سے کام لیں۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، لیکن اس وقت میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ خدا پر یقین کے تعلق سے عرض کروں گا کہ یہ بات بسیجی اور ایک ادارے کی حیثیت سے خود بسیج کے اندر اسی وقت سے موجود ہے جب سے یہ ادارہ تشکیل دیا گیا اور وجود میں آیا۔ یہ حقیقت کہ وعدہ الہی ہے انسان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیم حکیم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیز حکیم۔ عزیز یعنی جو غالب آ جاتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا، یہ عزیز کے معنی ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، عالم وجود کے یہ سبھی بے شمار اجزاء لشکر خدا ہیں، اگر ہم خدا کے بندے ہوں تو یہ لشکر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ لشکر ہماری مدد کو آ سکتا ہے، یہ سنت الہی اور فطرت الہی کا طریقہ ہے۔ البتہ اس لشکر کی کمان ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جب بھی چاہیں اس لشکر الہی سے کام لے لیں۔ اس لشکر کا سپہ سالار و کمانڈر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ البتہ یہ کمانڈر خاص حالات میں اور معینہ شرائط کے ساتھ، جب ہم خود آمادہ ہوں تو اس لشکر کو ہمارے اختیار میں دے دیتا ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کی واضح اور شفاف تعبیرات ہیں۔ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے، اگر آپ کے اندر آمادگی پائی جائے تو خدا کے ملائکہ بھی آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ نصرتیں دیکھی ہیں، دفاع مقدس میں بھی دیکھیں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی دیکھی ہیں، سیاسی میدان میں بھی دیکھیں اور فوجی میدان میں بھی دیکھی ہیں، علمی میدان میں بھی دیکھیں اور خدائی امداد میں بھی دیکھی ہیں۔ نصرت الہی کو کب دیکھا جا سکتا ہے؟ اس وقت جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، وہاں یہ نصرت سامنے آتی ہے۔ یہ سب بسیج کے خدا پر یقین سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ بسیجی میں بھی اور بسیج کے ادارے میں بھی ہر بسیجی میں خود اعتمادی، اپنی فکری، روحانی اور جسمانی توانائیوں اور صلاحیتوں کی شناخت، قوت ارادی، فیصلے کی توانائی، اپنی قدر اور دشمن کے ارادے کا تابع نہ بننے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ہمارے وجود میں ایک عنصر ایسا ہے کہ جس سے اکثر اوقات میں ہم غافل رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت ارادی ہے۔ ہمارے اندر ارادہ بھی ہے اور قوت ارادی بھی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر قوت ارادی اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو خلق کر سکتا ہے، وجود میں لا سکتا ہے۔ یہ قوت ہمارے وجود میں موجود ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے، اس کی قدر نہیں سمجھتے، اس کی تقویت نہیں کرتے۔ انسان کی اس ذاتی اور باطنی توانائی کی شناخت ایک بسیجی کی زندگی اور مکتب بسیجی کی ممتاز اور نمایاں ترین خصوصیات میں سے ہے۔ دشمن کے ارادے کا تابع نہ ہونا اور اپنے ارادے کو غلبہ دینے کی خصوصیت کے لیے خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کو پہچان سکیں۔ یہ بات اقوام عالم کے لیے عالمی سامراج کے منصوبوں کے منافی اور ان کے برعکس ہے۔ عالمی سامراج یعنی دنیا کی تسلط پسند طاقتیں جو اقوام پر اپنا تسلط جمانا چاہتی ہیں، ان کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اقوام کی توانائیوں کا انکار کرتی ہیں اور ان کی تذلیل اور تحقیر کرتی ہیں۔ ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، فاستخف قومہ فتعاہ، جبکہ وہ آج کی دنیا کے سلاطین سے زیادہ شریف تھا۔ امریکی پاور، یورپی پاور، یہ سب سلاطین ہی تو ہیں، وہ ان سے شریف تھا۔ وہ صرف اپنے ملک کی عوام کے ساتھ یہ کام کرتا تھا، اور یہ دوسرے ملکوں کی عوام کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ فاستخف قومہ فتعاہ، اپنی ہی قوم کو ہلکا کیا، اس کی تحقیر کی، اپنے ہی عوام کو چھوٹا ظاہر کیا اور اس کے حقوق اور امتیازات کا انکار کیا۔ الیس علی ملک مصر وہاذن انہار تجری من تحتا، نتیجے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ ان سے بالا تر ہے، لہذا اس کی اطاعت کی۔ سامراج کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ کی تاریخ کا انکار کرے، آپ کے تشخص کا انکار کرے، آپ کی توانائیوں کا انکار کرے، اور جب آپ اپنے تیل کو برطانیہ کی اجارہ داری سے نکال کر قومیانے کا اقدام کریں تو ملک کے اندر ان کے ایجنٹ تقریریں کریں اور لکھیں کہ یہ کیسی بات ہے، کیا ایرانی آبادان کی ریفائنری کو چلا سکتے ہیں؟ ایرانی تو مٹی کا لوٹا بھی نہیں بنا سکتے۔ اس طرح وہ اقوام کی تحقیر کرتے ہیں۔ بسیج اس قومی تحقیر کا نقطۂ مقابل ہے۔ تسلط پسند طاقتیں کسی قوم پر اپنا تسلط جمانے کے لیے اس کے ملی عقائد میں تحریف کرتی ہیں، اس کی تاریخ میں تحریف کرتی ہیں، اس کی شبیہ بگاڑتی ہیں اور تحقیر کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، طویل برسوں تک بالخصوص قاجاری اور پہلوی دور میں ایران کی تحقیر کی گئی۔ انقلاب آیا تو صفحہ پلٹ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پیرس میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں متعدد ملکوں نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس دنیا کی حالت کے بارے میں فیصلے کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک وہ تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی تھی یا اس سے انہیں نقصان پہنچا تھا۔ ایران بھی ان ملکوں میں شامل تھا جنہیں پہلی جنگ عظیم میں نقصان پہنچا تھا۔ ایران نے بھی ایک وفد اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس بھیجا، لیکن ایرانی وفد کو کانفرنس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس طرح کی تحقیر کرتے تھے۔ ایک دور میں ایرانی قوم کی اس طرح تحقیر کی گئی ہے۔ بسیجی فکر اس کے گرد حصار کھینچتی ہے۔ بسیجی تفکر اس انتہائی خطرناک اسلحے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ بسیجی تفکر خود اعتمادی عطا کرتا ہے۔ اس فکر سے نوجوان اپنے وجود کا احساس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر توانائی ہے۔ یہ اس کی خود اعتمادی ہے۔ اس کے خدا پر یقین کے بارے میں نے عرض کیا، وہ سمجھتا ہے کہ پورا عالم میں وجود لشکر خدا ہے، وللہ جنود السماوات والارض، اور اگر وہ راہ خدا میں آگے بڑھے گا تو یہ لشکر اس کی مدد کرے گا۔ آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی رہے گا۔ بے شک یہ بسیجی جذبہ، یہ بسیجی توانائی، یہ بسیجی کیفیت جو ہمارے ملک میں ہے، اور خوش قسمتی سے بعض دیگر ملکوں میں استقامتی محاذ کے سپاہیوں میں بھی یہ جذبہ موجود ہے۔ یقیناً یہ جذبہ امریکہ مغرب سامراج اور غاصب صہیونی حکومت کی سبھی سیاستوں پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اب دو تین باتیں بسیجی کے بارے میں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں انقلاب کی کامیابی سے پہلے اپنی تحریک اور جدوجہد کے 15 برس کے دوران بسیجی فکر کے لیے حالات کو سازگار بنایا، اس کو وجود بخشا اور اس کی تقویت کی۔ یہ خصوصیات جو ہم بسیج کی بیان کرتے ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ بسیج کے ادارے کے باہر ظاہر ہوتی ہیں، حتیٰ بعض ایسی ہیں جو بسیج کی باضابطہ تشکیل سے پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1963 سے 1979 تک تقریباً 15-16 سال اس بسیجی جذبہ، خود پر یقین، خدا پر یقین، اس خود اعتمادی، خدا پر اس کا اعتماد اور کامیابی کی اس امید اور روشن مستقبل کی ایرانی عوام کو نشاندہی اور تلقین کی، اور ہمارے نوجوانوں نے جن کے اندر ظرفیت اور صلاحیت تھی امام خمینی کے اس پیغام کو سمجھا، بغور سمجھا۔ کمزوری پیدا کرنے والے ان تمام عوامل کے مقابلے میں یہ پیغام قبول کیا گیا، لہذا بتدریج اس تحریک نے پیش رفت اور ترقی کی، وسیع تر ہوئی، اس نے انقلاب کی شکل اختیار کی اور ایک ایسی حکومت کا خاتمہ کیا جس کو دنیا کی تقریباً سبھی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔ پہلوی حکومت کی امریکی بھی حمایت کر رہے تھے، یورپی بھی حمایت کر رہے تھے، سابق سوویت والے بھی حمایت کر رہے تھے، سب حمایت کر رہے تھے، اس کے پاس وسائل بھی بہت تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکومت کا تختہ الٹ دیا، اس کو نابود اور جڑ سے ختم کر دیا، جبکہ عوام کی جانب سے ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی۔ دنیا میں حکومتوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں، زیادہ تر ناکام اور ناپائیدار ہوتی ہیں، لیکن یہاں مسلحانہ جنگ نہیں ہوئی۔ عوام اپنے جسم و جان اور اپنے ایمان کے ساتھ آئے، میدان میں اترے، انہوں نے میدان پر قبضہ کیا اور حریف کو میدان سے باہر کر دیا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گوناگوں ضربوں اور واروں کو روکنے کے لیے بسیج کی دیوار کھڑی کر دی۔ دفاع مقدس سے پہلے بھی، دفاع مقدس کے دوران بھی، دفاع مقدس کے بعد بھی، فوجی میدان میں بھی، سماجی میدان میں بھی، علمی میدان میں بھی، اسلحہ سازی میں بھی اور بین الاقوامی و سیاسی میدان میں بھی بسیج نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ توجہ فرمائیں کہ سماجی اور علمی طاقت سیاسی طاقت وجود میں لاتی ہے۔ جو قوم اپنے اندر اتحاد، اپنے عزم، اپنی استقامت اور میدان میں موجود اپنی قابل توجہ فعال افرادی قوت دکھانے میں کامیاب رہے، اپنی علمی اور سائنسی توانائی ثابت کر سکے اور اپنی سماجی توانائی دکھا سکے، وہ سیاسی لحاظ سے بھی طاقتور ہو جاتی ہے، بین الاقوامی میدان میں محکم انداز میں بول سکتی ہے اور اپنی بات آگے بڑھا سکتی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کام انجام دیے۔ بسیج نے دفاع مقدس میں بھی کردار ادا کیا، ملک کو محفوظ بنانے اور اس کی سلامتی کے تحفظ میں بھی کردار ادا کیا، تعمیرات میں بھی کام کیا اور علمی و سائنسی کارنامے بھی انجام دیے۔ جن لوگوں نے یورینیم کے 20% افزودگی کے معاملے میں، جس کی ملک کو ضرورت تھی، امریکہ کی خباثت آلود سازش کو ناکام بنایا، وہ بسیجی تھے۔ شہید شہریاری بسیجی تھے، ہمارے ایٹمی شہدا ملک کے بسیجی اساتذہ میں تھے۔ اس کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ ہمیں نیوکلیئر میڈیسن کے لیے 20% افزودہ یورینیم کی ضرورت تھی، ملک کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ تھوڑی مقدار میں 20% افزودہ یورینیم موجود تھا، جس کا انتظام پہلے کیا گیا تھا، وہ بھی ختم ہو رہا تھا، ہمیں خریدنا تھا، لیکن کس سے؟ امریکہ سے۔ امریکیوں نے کہا کہ تمہارے پاس 3.5% افزودہ یورینیم جتنی مقدار موجود ہے، وہ ہمیں دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں 20% افزودہ یورینیم دے دیں گے۔ اس وقت کی دنیا کے دو مشہور صدور نے، جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے سالیسی کی کہ یہ معاملہ طے پا جائے۔ ہمارے ملک کے حکام نے قبول کر لیا۔ سن 2000 کے عشرے کا دوسرا نصف ہے۔ بیچ مذاکرات میں دیکھا گیا کہ امریکی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا تدارک کیا گیا۔ ٹھیک اس وقت جب وہ سمجھ رہے تھے کہ 20% افزودہ یورینیم کی ضرورت کی وجہ سے ایران جھک جائے گا، ملک کے اندر ہمارے بسیجی ایٹمی اساتذہ نے 20% افزودہ یورینیم تیار کر لیا۔ امریکیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں نے چند برس قبل یہیں پر کہا ہے، یورینیم کی افزودگی کے عمل میں سب سے مشکل مرحلہ 20% افزودگی تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد کے مراحل بہت آسان ہیں۔ ایسے وقت میں کہ دشمن ہمیں دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے بسیجی سائنسدانوں نے ملک کے اندر یہ مشکل مرحلہ انجام دیا، 20% افزودہ یورینیم تیار کر لیا اور ہم ان سے بے نیاز ہو گئے۔ بسیجیوں نے ان میدانوں میں کام کیا ہے، عالمی معاملات میں بسیج نے فعال کردار ادا کیا ہے، بنابراین بسیج نے فوجی مسائل میں بھی، سماجی، معاشرتی، علمی اور سائنسی میدان میں بھی اور بین الاقوامی سیاست کے میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور کارآمد اور توانا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سے کارنامے خود بسیج کے ادارے کے اندر انجام نہیں دیے گئے ہیں بلکہ اس ادارے سے باہر انجام پائے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ بسیجی جذبہ، بسیجی مکتب اور بسیجی ثقافت ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ بسیجی آج ملک میں جہاں بھی ہیں، کارخانے میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، دینی تعلیم کے مرکز میں ہیں، سائنسی تجربہ گاہوں میں ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ جذبہ، کام کے لیے یہ آمادگی، حوادث کے تعلق سے یہ جو حساسیت ہے، اس کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیں، ہمیشہ تیار رہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں مختلف ملکوں میں بہت سے نوجوان ہیں جو ذہنی طور پر اپنے سامنے سارے راستے بند پاتے ہیں، وہ اپنے وجود کو بیکار سمجھتے ہیں۔ نوجوان ہے لیکن اس کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، کھوکھلے پن کا احساس کرتا ہے۔ البتہ بہت سے موٹی کھال کے ہیں لیکن بعض نازک ہیں، حساس ہیں، کھوکھلے پن کے احساس میں مبتلا ہیں، خودکشی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سنتے ہیں اور اعداد و شمار میں پڑھتے ہیں کہ دنیا میں خودکشی بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ نوجوان ذہنی جمود محسوس کرتے ہیں، کھوکھلا پن محسوس کرتے ہیں، گناگو مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلے میں خود کو ناتوان سمجھتے ہیں، اور یہی احساس ناتوانی انہیں کھوکھلے پن کی طرف لے جاتا ہے۔ بسیجی تفکر سارے بند راستے کھول دیتا ہے۔ بسیجی تفکر کی ایک خصوصیت یہی ہے، بند راستے کھولنے کی بسیجی ثقافت ہے، جو نوجوانوں میں بند راستے ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو تعریف کی ہے اس کے مطابق اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، اپنی توانائیوں پر اس کو اعتماد ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر ہمت کرے تو کر سکتا ہے۔ دوسرے، وہ تسلط پسندوں کے مطالبات و خواہشات سے مرعوب نہیں ہوتا۔ بسیجی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ مختلف مسائل میں امریکہ، صہیونی حکومت اور دوسروں کے پروپیگنڈوں نے کیسا ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بسیجی نوجوان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آتی ہے اور وہ اس ہلڑ ہنگامے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بنابراین مرعوب بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے، بسیجی نوجوان کے سامنے ہدف اور مقصد ہوتا ہے، وہ بے مقصد و بے ہدف نہیں ہے اور اپنے ہدف پر یقین رکھتا ہے۔ بسیجی نوجوان کا ہدف اسلامی معاشرہ ہے، اس کے بعد اسلامی تمدن ہے، وہ اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ بسیجی نوجوان کا مقصد عدل و انصاف کا نفاذ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس راہ میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ بسیجی نوجوان موت سے نہیں ڈرتا۔ آپ دیکھیں کہ دفاع مقدس کے دوران آتے تھے، گریا کرتے تھے، التماس کرتے تھے کہ محاذ پر جانے کی اجازت دے دیں۔ ان کی عمریں کم ہوا کرتی تھیں، اجازت نہیں ملتی تھی، گریا اور التماس کرتے تھے۔ یہ یہی کوئی 30-35 سال قبل اور 40 برس قبل کی بات ہے۔ اور اسی طرح چند برس پہلے دفاع حرم کے مسئلے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ دفاع حرم کے دوران کتنے نوجوان مجھے خط لکھتے تھے، بعض ملاقات کرتے تھے کہ جناب مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ اجازت نہیں ملتی تھی تو کسی ایسے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے جس کو اجازت مل چکی ہوتی تھی۔ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اور پڑھی بھی ہیں، ان کے احوال بھی پڑھے ہیں اور جانتے ہیں۔ بسیجی موت سے نہیں ڈرتا، آخری منزل شہادت ہے، وہ شہادت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اگر اس راہ میں دنیا سے گیا تو اعلیٰ ترین مانوی مرتبے تک پہنچ جائے گا۔ بنابراہ اس کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، وہ اپنے سامنے راستے بند نہیں پاتا۔ ایسا انسان اپنے سامنے راستے بند نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا بسیجی یہ یقین رکھتا ہے کہ صیونی حکومت ایک دن یقیناً ختم ہوگی۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ملک میں بسیج کی روز افزوں تقویت ہونی چاہیے، بسیج کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پرچم بسیج عوام کے حقوق کا پرچم ہے، پرچم دفاع حقیقت ہے۔ یہ پرچم ہمیشہ لہراتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے مدد ضروری ہے، اس کی تقویت ضروری ہے۔ کس طرح تقویت کی جائے؟ اس کی گہرائی اور گہرائی بڑھائی جائے، اس کی کیفیت اوپر لائی جائے، اس میں گہرائی پیدا کریں تاکہ بسیجی نوجوان کے ذہن میں بسیجی ثقافت اپنی جگہ بنا سکے۔ اس کی کیفیت بھی اوپر لانا چاہیے، مسائل کو سطحی نقطہ نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، مباحثے کی ضرورت ہے، تحقیقی حلقوں کی ضرورت ہے۔ یہ کام انجام دیے جائیں۔ بسیج کی تقویت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ بسیج مجریہ کے اداروں کے فعال بازو کی حیثیت سے ہر جگہ موجود اور کام کے لیے تیار رہے۔ فوجی شعبے میں، علمی شعبے میں، عوامی خدمات کے شعبے میں، تعلیم و تربیت کے شعبے میں، تبلیغ اور حقائق بیان کرنے کے شعبے میں، روزگار کے مواقع ایجاد کرنے کے شعبے میں۔ یہ جو نمائش مجھے دکھائی گئی ہے، اس میں بہت سے کام بسیج کے ہیں۔ انشاءاللہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ اسی طرح جاری رہیں۔ ماضی میں بھی یہی صورتحال تھی۔ گزشتہ طویل برسوں کے دوران بسیج نے حکومت کی مدد کی ہے، حکومت کے فعال بازو کی حیثیت سے کام کیے ہیں۔ بعض حکومتوں نے اس کی قدر کی اور بعض نے نہیں کی۔ بسیج کی مدد لی لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ سیاسی میدان میں بھی ایسا ہی ہے، اس میدان میں بھی بسیج کی تقویت کی ضرورت ہے۔ بسیج کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس علاقے کے ملکوں کے لیے امریکہ کا منصوبہ دو طرح کا ہے، یا استبداد یا پھر نراجیت، اور انگریزوں کے بقول ڈکٹیٹرشپ یا انارکی۔ امریکہ نے اس علاقے کے لیے انہی دو راستوں کو مد نظر رکھا ہے۔ جس ملک پر امریکہ کی نگاہ ہے، یا اس میں استبدادی حکومت ہونی چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ان کے سودے انجام پا سکیں، جو وہ چاہیں وہ اس کی موافقت کرے اور ان کے سامنے جھکی رہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس ملک میں انارکی ہونا چاہیے، لوگوں کی زندگی دشوار کر دی جائے۔ بسیج کو ان دونوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ اور استبداد لانے کی کوششوں کا بھی مقابلہ کرے، اور نراجیت اور بلوے کا بھی۔ ملک میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہو تو سمجھ لیں کہ دشمن کام کر رہا ہے۔ بسیج کو اس کے مقابلے پر ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ بسیج سے متعلق مسائل تھے جو عرض کیے گئے۔ بسیج کے تعلق سے باتیں بہت ہیں، فی الحال اتنا ہی۔ چند جملے علاقے کے حالات کے بارے میں عرض کروں گا۔ لبنان، فلسطین اور غزہ کے مسائل کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، خبریں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو علم ہے۔ میں دو نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں پر بمباری کامیاب نہیں ہے۔ احمق یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ لوگوں کے گھروں پر بمباری کر رہے ہیں، چونکہ اسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں، چونکہ لوگوں کے مجمع پر بمباری کر رہے ہیں، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ ہرگز نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اس کو کامیابی نہیں سمجھتا۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ دشمن غزہ میں کامیاب نہیں ہوا ہے، دشمن لبنان میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، جنگی جرائم ہیں۔ گرفتاری کا حکم صادر ہوا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ نتن یاہو کو پھانسی ملنی چاہیے۔ جرائم پیشہ صہیونی حکام کی پھانسی کا حکم صادر ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لبنان، فلسطین اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کا جو نتیجہ وہ چاہتے ہیں اس کے برعکس ہو رہا ہے، یعنی یہ جرائم استقامت کی تقویت کر رہے ہیں، استقامت شدت اختیار کر رہی ہے. یہ بھی ایک قاعدہ کلی ہے، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا. غیور فلسطینی نوجوان، غیور لبنانی نوجوان دیکھ رہا ہے کہ اگر میدان مجاہدت میں ہو تو خطرہ ہے، میدان مجاہدت میں نہ ہو تو بھی خطرہ ہے. ڈاکٹر ہے، نرس ہے، مریض ہے، مزدور ہے، روزی کمانے والا ہے، لیکن موت کا خطرہ، بمباری کا خطرہ اور دشمن کے خطرات ہیں. اس کے لیے اب اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے. وہ کہتا ہے کہ جا کر مجاہدت کروں، اس لیے کہ وہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مجاہدت کرے. یہ احمق خود ہی اپنے کاموں سے استقامتی محاذ کو وسیع تر کر رہے ہیں، استقامت کی شدت بڑھا رہے ہیں. یہ ایک حتمی نتیجہ ہے، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا. میں آج کہتا ہوں کہ آج استقامتی محاذ جتنا وسیع ہے، کل اس سے بھی کئی گنا زیادہ وسیع تر ہوگا. پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام بندگان صالح کے مطلوب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو جلد سے جلد بھیج دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.